بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى شأنه کے خاص منتخب بندوں میں سے حضرت قطب ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ تھے، بیس اکیس سال کی عمر میں درسیات سے فراغت ہوئی اور بڑے ہونہار اور ذی استعداد عالم تھے، فارغ ہوتے ہی درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور استعداد کا یہ عالم تھا کہ طلبہ کو حدیث کی ساری کتابیں خود ہی پڑھاتے تھے، بھر جوانی علم کا سمندر جوش مار رہا تھا، کہ حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ جو تھانہ بھون میں جو تین بڑے بزرگ اس زمانے میں رہتے تھے ان میں سے ایک ہیں، ان کی تحریر نظر سے گزری اور اس سے اختلاف پیدا ہو گیا، تھانہ بھون میں ایک ہی خانقاہ میں یہ تین بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ زامل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، تینوں بڑے اونچے پائے کے بزرگ تھے. تو حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بات تحریر فرمائی، علمی بات تھی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اس سے اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کا آپ نے اظہار کیا، تو جواب ہوا جواب الجواب، اور اس مسئلے میں حق حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا. اگرچہ حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے بڑے تھے، سینئر تھے، مگر فقہی اعتبار سے، علمی اعتبار سے حق حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون کے قریب کسی جگہ پر ایک شادی کی تقریب میں آئے ہوئے تھے، تو دل میں خیال یہ آیا کہ بجائے خط و کتابت کے خود حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بالمشافہ گفتگو کروں اور مناظرہ کر کے اس مجلس اس مسئلے کو ایک ہی مجلس میں نمٹا دوں. چلے گئے تھانہ بھون. تھانہ بھون چلے گئے تو حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے سے پہلے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پہلے ملاقات کر لوں. آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پانچویں ملاقات ہے. اس سے پہلے چار مرتبہ ملاقات ہو چکی تھی سرسری, اور سب سے پہلی ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی پہنچے, جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دونوں سلم کا سبق پڑھ رہے تھے طالب علمی کے زمانے میں. تو استاد محترم نے جب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا تو کتاب بند کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اچھا بھائی حاجی صاحب آ گئے, اچھا بھائی حاجی صاحب آ گئے. مولوی, خیر مولوی تو نہیں تھے اس وقت, رشید احمد, آج سبق نہیں ہوگا, سبق ختم. اب پڑھنے کا شوق تھا, علمی مزاج, تو حضرت خود یہ واقعہ بیان کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت یہ تبصرہ کیا کہ یہ اچھا حاجی آ گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا سبق خراب ہوا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہی حاجی مجھے اپنی جال میں پکڑنے والا تھا. اور ہم حدیث پڑھتے تھے حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے, تو بار بار دل میں تقاضا ہوا کہ بیعت ان سے ہو جانا چاہیے, مگر جب بھی مولوی قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے اس کا ذکر کرتا تو وہ روک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ, بیعت تو حاجی جی ہی سے ہوں گی. یہ پہلی ملاقات, یہ پانچویں ملاقات. تو بیعت ہونے کا ارادہ تو تھا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے, اسی لیے تو کسی اور سے اب تک بیعت نہیں ہوئے تھے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بات تھی کہ بیعت تو انہیں سے ہوں گی, اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف پہلا رجحان حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تھا. وہ شروع ہی سے بڑے معتقد تھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی, اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا رجحان تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کی وجہ سے ہوا. یہ سارے تکوینی امور ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک خاص شان عطا فرمائی تھی سلوک میں, اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سلوک کا کام پوری دنیا میں عام ہو, اور اسی کے ساتھ دوسری دینی خدمات بھی دنیا میں عام ہو. تو اس زمانے کے جتنے ارباب فضل تھے ان سب کو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد جمع کر دیا. حدیث کی خدمت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں سے اللہ نے لی, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, آگے مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دعوت و تبلیغ کا کام بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں سے اللہ نے لیا, اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. مدارس کا جال پوری دنیا میں بچھا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی بانی دارالعلوم دیوبند، اور بھی خدمات. تو ملاقات ہوئی مسجد میں، تھانہ بھون کی مسجد میں ملاقات ہوئی حضرت سے. تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی رشید احمد کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ حضرت مولانا محمد تھانوی صاحب سے ایک مسئلے میں اختلاف ہے، تو مناظرے کے لیے آیا ہو، اصلاح تو ابھی ہوئی نہیں تھی. تو اصلاح کے بغیر تو ایک عالم کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کس کے سامنے بول رہا ہوں. اصلاح اور تزکیے کی اتنی اہمیت ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ عالم جب درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے تو یہ پورا کباب بن کر نکلتا ہے. کباب، اس میں قیمہ ہے، مسالے ہیں، نمک ہے، جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کباب میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ کباب مگر کچا، تو کچا کباب اگر رکابی میں، پلیٹ میں رکھا ہوا ہو تو کسی کو رغبت نہیں ہوگی، اور اگر اسے کھائے گا تو الٹی ہو جائے گی. فرماتے تھے کہ یہ کباب جب گرم گرم تیل میں تھوڑا وقت گزارے گا، تو ابھی تو پکا پکایا ہوا تیار بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف تیل میں گیا ہے، جاتے ہی چند ہی سیکنڈ میں لوگوں کی توجہ کو کھینچے گا اپنی طرف. اور جب پک پکا کر تیار ہو کر پلیٹ میں آ جائے تو اتنا مرغوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے لوگ لڑیں گے بھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ کچا کباب ذرا گرم تیل میں چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کسی شیخ کے سامنے جھک جاوے تھوڑی دیر کے لیے. تزکیہ اور اصلاح تو علماء کے لیے بھی ضروری ہے، تو جب علماء کے لیے ضروری ہے تو عوام کے لیے کتنا ضروری ہوگا. کہا کہ مناظرے کے لیے آیا ہوں مولانا محمد احمد صاحب سے. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ ہائے ہائے، وہ تو ہمارے بڑے ہیں. تو شرافت کا زمانہ تھا، ماحول کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے شرافت کا زمانہ. دوسرا یہ کہ طبعی شرافت بھی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ میں تھی، اچھے اساتذہ ملے تھے، ان کی صحبت ملی تھی. تو جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات سنی کہ ہائے ہائے وہ تو ہمارے بڑے ہیں، تو کہا کہ حضرت جو آپ کے بڑے وہ ہمارے بھی بڑے، آپ کے بڑے وہ ہمارے بھی بڑے، اب ہم مناظرہ نہیں کریں گے. دیکھا آپ نے بزرگوں کی ملاقات اور بزرگوں کی صحبت کا فائدہ کتنا، ایک کیسا قدم اٹھا رہے تھے. علم کا جوش ہوتا ہے نئے نئے فارغ عالم میں، جاتے وہاں مناظرہ ہوتا، زبان سے نہ کہنے کی بات کہہ دیتے، گستاخی شاید ہو جاتی، ہو سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے مناظرے میں. مگر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بزرگ سمجھ کر ملاقات کی غرض سے گئے تو کتنا فائدہ ہوا. اب سوچا کہ آیا ہوا ہوں تو کچھ تو ہونا چاہیے، تو کہا کہ حضرت بیعت فرما لیجیے، جب آیا ہوا ہوں تو بیعت ہو جاؤ، حضرت بیعت فرما لیجیے. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ٹالا، ساتھ ایک جوڑی کپڑے بھی لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ آج ہی مناظرے سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آؤں گا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ امتحان تھا، دیکھ رہے تھے کہ طلب کتنی ہے. تو دو دن تک ٹالتے رہے مگر یہ لگے رہے کہ نہیں حضرت بیعت فرما لیجیے, حضرت بیعت فرما لیجیے, حضرت بیعت فرما لیجیے, حضرت بیعت فرما لیجیے. بیعت کر لیا, بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک بات عرض کروں, یہ ذکر و اذکار مجھ سے کچھ ہوگا نہیں, یہ ذکر وکر سب. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہوگا تو کیا مذائقہ ہے, یعنی کوئی حرج نہیں ہے, نہیں ہوگا تو کیا مذائقہ ہے, مگر میں تلقین کر دیتا ہوں 12 تسبیح, اگر کسی وقت جی چاہے تو کر لینا. اب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی روحانیت, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت, اللہ نے عجیب تاثیر رکھی تھی. میں نے کسی جگہ پر پڑھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جب ان سے بیعت ہوتے تھے تو شرط لگاتے تھے, بعض ایسے آتے تھے کہ حضرت آپ ہر گناہ سے توبہ کروائیے مگر فلاں گناہ سے نہیں, میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. اب ہر چیز سے بیعت ہوتے ہیں تو توبہ کرائی جاتی ہے کہ توبہ کی میں نے کفر سے, شرک سے, فلاں سے, فلاں سے. تو جس گناہ کی اس کو لت پڑی ہوئی ہوتی تھی اور جس میں اسے بہت مزہ آتا تھا تو وہ مرید کہتا تھا, نادان آتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت شراب سے توبہ مت کروائیے, جوئے سے توبہ مت کروائیے. بہت اچھی بات. اور جب توبہ کرواتے تھے تو اس لفظ کا ذکر نہیں فرماتے تھے, مگر بیعت ہوتے ہی اس گناہ کی نفرت دل میں ایسی پیوست ہو جاتی تھی کہ زندگی بھر وہ گناہ دوبارہ صادر نہیں ہوتا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سید الطائفہ, اس پوری جماعت کے سردار. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور حضرت تھانوی اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہم جیسی علمی شخصیات جن کی باتوں کو سن کر نقل کرے کہ ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے, ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے, اور وہ بھی علمی باتیں, اور ایسی علمی باتیں جو ہم جیسوں کے لیے تو سمجھنا بھی مشکل ہے. اللہ اکبر. تو کہا کوئی مذائقہ نہیں مگر میں تلقین کر دیتا ہوں, 12 تسبیح تلقین فرمائی, جی چاہے تو کر لینا. جب یہ قصہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سنا رہے تھے تو جب یہاں پہنچے کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر و اذکار مجھ سے نہیں ہوگا, تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں. تو آپ کے مسترشدین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پھر کیا ہوا, ابھی وہ بات پوری نہیں کرنے دی اس نے حضرت کو, اس لیے کہ اسے جستجو ہوئی کہ آپ نے تو پہلے شرط لگا دی تھی کہ مجھ سے ذکر و اذکار ہوگا نہیں. حضرت نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں, پھر کیا ہوا. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا پھر کیا ہوا, پھر تو میں مر مٹا, پھر تو میں مر مٹا. بس میں یہی جملہ اصل سنانا چاہتا تھا, پورا واقعہ مقصود نہیں ہے مگر میں عرض کر دیتا ہوں پورا واقعہ. پھر تو میں مر مٹا, یعنی اللہ کے نام کے پیچھے مر مٹ گیا. شروع میں تو میں نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ ہوگا نہیں مگر پھر تو میں مر مٹ گیا. اور یہ فرمایا کہ جس دن سے یہ 12 تسبیح شروع کی اس دن سے آج تک ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا. اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کو ترک کرنے کی کوئی وجہ شرعی بھی معلوم نہیں ہوئی. بہت سے اہل علم کو اشکالات ہوتے ہیں. تو یہ فقیہ وقت, فقیہ النفس, وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ترک کرنے کے لیے مجھے کوئی وجہ شرعی بھی معلوم نہیں ہوئی, پھر تو میں مر مٹا. بس یہ اللہ کے نام کے لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے پیاروں, میری ماؤں, میری بہنوں, مر مٹو, مر مٹو. جو معمولات طے کیے جاتے ہیں یہ اللہ کے نام کو سکھانے ہی کے لیے ہوتے ہیں. پابندی کرو اس کی برابر, مر مٹو. یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ, ان کی صحبت کا اثر تھا کہ پھر تو میں مر مٹا. یعنی جو چیز کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں تھی وہ ایسی آمادہ ہو گئی کہ رات کو جب سوئے, ذکر کی مجلس تو تہجد کے وقت ہوتی تھی اور مجلسیں تو آج کل ہوتی ہیں, اس لیے کہ سستی غفلت اتنی بڑھ گئی کہ مجلس کے بہانے ذکر ہو جایا کرے. اس وقت ہر شخص اپنا ذکر کرتا تھا, تو معمول سب کا یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے, تہجد کی نماز پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے. آج بھی مشائخ کے یہاں بالعموم ہندو پاک میں یہی معمول ہے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ہے, ان کا دائمی معمول یہ دیکھا کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اسی وقت ذکر فرماتے ہیں, اور وہ بھی کبھی ذکر نہیں چھوڑتے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی چار پائی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی چار پائی کے قریب ڈلوا دی کہ بھئی مولوی رشید احمد کی چار پائی یہاں ڈالو جہاں میں سونے والا ہوں. حضرت اٹھ گئے, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو سوئے ہوئے, حضرت اٹھ گئے, جگایا نہیں انہیں, اور اٹھ کر مسجد کے ایک کونے میں حضرت نے تہجد کی نماز ادا فرمائی اور ذکر میں مشغول ہو گئے. اور دوسرے ذاکرین تھے, وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر ذکر کر رہے تھے, انفرادی ذکر کرتے تھے. تو کوئی اس کونے میں بیٹھ جاتا تھا, کوئی اس کونے میں, یعنی ہر شخص کو جہاں, جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں تو جس کو جہاں سہولت ہوتی ہے. تو حضرت مولانا کی آنکھ کھل گئی اور کان میں مختلف جہاد سے ضربیں آ رہی تھی, تو یہ بھی اٹھ گئے, وضو کیا, وضو کر کے دوسرے کونے میں انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی. اور تہجد کی نماز ادا کر کے وہ جو 12 تسبیح کا ذکر حضرت نے تلقین فرمایا تھا وہ شروع کر دیا. حضرت خود فرماتے تھے کہ جوان بھی تھا, قوت بھی تھی, گلا بھی صاف ستھرا تھا, پہلا میرا ذکر. کہا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بعد میں مجھ سے فرمایا کہ میاں رشید احمد, تم نے تو آج ایسا ذکر کیا جیسا کہ کوئی مشاک ذاکر ذکر کرتا ہے. اور 7 دن گزرے, بیعت ہونے کے بعد 7 دن. اب کبھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ مولوی رشید احمد تمہیں گھر جانا چاہیے تو حضرت منع فرمائے, اور کبھی حضرت اجازت مانگے کہ حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں تو حاجی صاحب منع فرمائے. دل دونوں کا ایک دوسرے میں برابر لگا ہوا تھا. 7 دن کے بعد, یعنی کتنے دھن دھیان کے ساتھ کام کیا ہوگا, اور بالکل جوان ہے حضرت ابھی 20s میں, کہ 7 دن کے بعد حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی رشید احمد, ہمارے دل میں جو کچھ تھا وہ سب ہم آپ کو دے چکے ہیں, اب اسے بڑھانا آپ کا کام ہے. اس کے بعد تو حضرت تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا میں زندہ رہے. تو آگے کتنا بڑھایا ہوگا. مولوی رشید احمد جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم آپ کو دے چکے, اب اسے بڑھانا آپ کا کام ہے. اور دن گزرتے رہے, وہی بات, یہ کہیں کہ حضرت اب میں جاؤں تو حضرت منع فرمائے کہ اور ذرا ٹھہر جاؤ, اور حضرت فرمائے کہ مولوی رشید احمد تم اب جاؤ تو کہے کہ حضرت میں اور ٹھہر جاؤں. ایسا کرتے کراتے 42 دن پورے ہوئے, یعنی بیعت ہونے کے بعد 40 دن, اور 40 دن کے بعد دونوں کا اتفاق ہوا کہ اب حضرت کو جانا چاہیے. تو جب حضرت نکلے تو دونوں کی آپس میں محبت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود رخصت کرنے کے لیے پیدل چل رہے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پہ سوار نہیں ہو رہے تھے, اس لیے کہ ادب مانے تھا کہ شیخ کھڑے ہیں ان کے سامنے میں سواری پہ سوار ہو جاؤں, تو سوچ رہے تھے کہ میں 2-4 قدم آگے اور چلوں شاید حضرت مجھے رخصت کر دے. دونوں چلتے رہے, اور جب تھانہ بھون کا کنارہ آ گیا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے پر لے گئے, ذرا جانب میں لے گئے, اور کہا کہ اگر کوئی اللہ کا نام سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اسے بیعت کر لیا کریں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھ جیسے نکمے سے کون بیعت ہونے کے لیے آئے گا. چونکہ مٹ چکے تھے, اپنے بارے میں جو کچھ خیال تھا کہ میں کچھ ہوں, میرے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں, سب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے تو ایک شعر پڑھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں, نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, مٹنے ہی کو آیا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راہ میں اول قدم بھی فنا ہے اور آخری قدم بھی فنا ہے, مٹانا ہے اپنے آپ کو کہ میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تھے مگر خود یہ فرماتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو میں اسے بیعت اس نیت سے کر لیتا ہوں کہ شاید مجھ سے بیعت ہونے کے بعد اس کی کوئی دینی ترقی ہو, اور باطن میں یہ شخص اچھا ہو تو اس کی برکت سے آخرت میں میری نجات ہو جائے. تو 40 دن میں اجازت و خلافت سے نوازے گئے. 7 دن کے بعد یہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا, کتنی محنت کی ہوگی. اور 40-42 دن تک ایک ہی جوڑی کپڑے میں رہے, اور خود فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا امتحان بھی لیا. امتحان بھی ہوتے تھے پہلے, امتحان بھی کہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں, اصلاح ہو گئی ہے یا نہیں. جب اطمینان ہو جاتا ہے استاد کو کہ یہ کتاب اب اچھی طرح میرے شاگرد نے پڑھ لی ہے تو پھر امتحان ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جو خیال ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, امتحان ہونا چاہیے. بلکہ اس سے بھی ایک اور بات کہ جو مرید بننے کے لیے آتے تھے ان کا بھی امتحان لیتے تھے. ان کا بھی امتحان لیتے تھے. ایک شیخ کے پاس دو حضرات مرید بننے کے لیے آئے. اب ان اصولوں پر جو اگر ہمارے زمانے میں عمل کیا جائے تو یہ سلوک کا کام ہی بند ہو جائے. تو حضرت کی خانقاہ کی مسجد میں جو حوض تھا اس پر ان دونوں کی جب نظر پڑی تو ایک کی زبان سے یہ نکلا کہ ہماری مسجد کا حوض تو اس حوض سے بہت زیادہ بڑا ہے, بہت بڑا ہے اس حوض سے. تب ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک مسجد کے حوض سے دوسری مسجد کا حوض بڑا ہوگا, مگر کتنا بڑا ہوگا, بہت بڑا تو کتنا بڑا ہوگا. اب اس زمانے کا سفر, پیدل آنے کا, پیدل جانے کا, کئی سو میل کا فاصلہ, تو ملاقات ہوئی اور کہا کہ ہم آپ سے مرید ہونے کے لیے آئے ہیں. تو کہا کہ پہلے تو یہ حوض کا مسئلہ حل کرو کہ تمہاری مسجد کا حوض ہماری مسجد کے حوض سے بہت بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے. تو غلط وہ تو پتا نہیں. تو کہا پہلے ناپ کراؤ, اپنی مسجد کے حوض کو جا کر کے ناپو, پھر یہ ہماری مسجد کے حوض کو ناپو اور ہمیں بتاؤ کہ کتنا بڑا ہے زیادہ. مگر وہ حضرات چونکہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کے پاس ہم آئے ہیں یہ کوئی رسمی اسمی پیری مریدی نہیں ہے, تحقیق کرتے تھے, معلوم کرتے تھے اور اندر یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے یہی ہمارے لیے واسطہ اور ذریعہ ہے. اب یہ جو کہے کرنا پڑے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو کوئی بیماری ہو جاوے اور اسے یقین ہو جاوے کہ پورے ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے اس کا, تو وہ کہے کہ بھائی آج نہیں کل آنا, تو آپ کل بھی جائیں گے. پھر وہ کہے کہ نہ آج نہیں, دو دن کے بعد آنا, اب دادا گیری نہیں کریں گے. وہ کہے کہ رات کو ایک بجے آنا, وہ کہے کہ دو گھنٹے انتظار کرو. آپ کو پتا ہے کہ یہی ایک شخص ہے علاج کر سکتا ہے. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہی ایک. تو گئے, جو کرنا تھا کیا, کرتے تھے. ایک صاحب جو ہے وہ مرید ہونے کے لیے آئے تو کہا کہ اخروٹ کا ٹوکرا لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ جو مجھے ایک جوتی مارے گا اسے ایک اخروٹ ملے گا. مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ جو مجھے ایک جوتی مارے گا اسے ایک اخروٹ ملے گا, جو مجھے دو جوتی مارے گا اسے دو اخروٹ ملیں گے. اب ظاہر ہے کہ جوتی تو کسی نے نہیں ماری, مگر ایک بے وقوف بول رہا تھا کہ جو ایک اخروٹ, ایک جوتی مارے گا ایک اخروٹ, دو جوتی مارے گا دو اخروٹ. طلب دیکھ لی, کیا انہوں نے, اخروٹ کا ٹوکرا خرید کر لیا, یہ کھڑے ہو گئے مسجد کے باہر, اس لیے کہ جانتے تھے کہ اصلاح میری انہی سے ہوگی, اللہ انہی سے ملے گا. وہ کیا تو امتحان بھی لیا اور اس امتحان کے ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرض کبر کا, بڑھائی کا, جو سالہ سال کے بعد نکلتا ہے وہ بیعت کرنے سے پہلے ہی ہم نے نکال دیا. تو امتحان بھی ایسا لیا کہ جس کے اندر علاج بھی تھا. تو مرید کرنے سے پہلے بھی امتحان لیتے تھے, بیعت کرنے کے بعد پھر امتحانات. تو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ایک دن کہ حضرت مجھے ذرا طبیعت پر بوجھ ہے کہ کھانے کا بار آپ پر پڑ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, آپ میرے ساتھ کھا لیا کرو, کوئی بار نہیں. تو کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے تو دو قسم کے سالن دسترخوان پر تھے, کوفتے کا ایک لذیذ سالن تھا اور دوسرا معمولی سالن. تو میں ادب سے کھا رہا تھا, جو چیز سامنے تھی وہ میں کھا رہا تھا. کوفتے والا برتن حضرت کی طرف تھا, وہ معمولی سالن میری طرف, اور حضرت جان بوجھ کر بالقصد وہ کوفتے والا برتن میری طرف نہیں کر رہے تھے. روزانہ بہت شفقت سے کھلا رہے تھے, آج نہیں. کہ اتنے میں حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے. تو حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ بے تکلف بھی بہت تھے, طبیعت میں ظرافت بھی بہت تھی. تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ذرا یہ کوفتے کا سالن بھی میاں رشید احمد کے قریب کیجیے. تو اس وقت بہت سیریس لہجے میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے. بھائی اگر کوئی کھانا کھلانے والا ایسا کہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے, یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں دسترخوان پر ہمارے ساتھ بٹھایا ہے. ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ چوڑوں چماروں کی طرح ان کے ہاتھ میں روٹی دے دوں. وہ چمار بالکل بھنگی لو کیٹیگری کے لوگ جو بھوکے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں روٹی دے دیتے ہیں کہ جاؤ ادھر جا کے بیٹھ کر کھا لو. تو کہا جی تو یہ چاہتا ہے کہ چوڑوں چماروں کی طرح ان کے ہاتھ میں روٹی دے دوں. اس کا مطلب ہے کہ ایسا کہے تو کہ یہ لو روٹی جاؤ باہر جا کر کے بیٹھ کے کھا لو. کہا جی تو یہ چاہتا ہے مگر یہ تو احسان ہے کہ ہم نے یہاں بٹھایا ہے. تو یہاں ہم ان کو کوفتہ کھلائے معمولی سالن کھلائے فرق کیا پڑ جاتا ہے, یہی ان کے لیے تو بڑی نعمت ہے. اور کہا کہ ایسا فرمانے کے بعد کنکھیوں سے میرے چہرے کی طرف حضرت نے دیکھا کہ ان کی طبیعت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ رشید احمد تو کہاں اس قابل کے اس اللہ والے کے دسترخوان پہ تو بیٹھتا, تو چمار اور بھنگیوں جیسا ہے, تو اسی قابل تھا کہ تیرے ہاتھ میں روٹی پکڑوا دی جاتی اور باہر تجھے بٹھا دیا جاتا. یہ حضرت کا احسان ہے کہ تجھے اس قابل سمجھا کہ حضرت اپنے ساتھ بٹھائے. کہا کہ اندر یہی میری کیفیت تھی. اب دیکھو کچھ دنوں پہلے مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, وہی شخص دیکھو اپنے بارے میں. اب آخری بات کہہ کر کے عرض ختم کرتا ہوں. آخری بات عرض کر کے چلے گئے. طبیعت پر اثر بہت زیادہ تھا. حضرت کے جو رفقا ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھانہ بھون سے آنے کے بعد تو حضرت پر گریہ تاری رہتا تھا. اور حضرت کے ماموزاد بھائی یہ کہتے ہیں, حضرت کے ماموزاد بھائی, کہ حضرت کی والدہ نے یعنی گویا ان کی پھوپھی نے, حضرت کی والدہ نے حضرت کے لیے ایک گدڑی بنائی تھی, ایک باریک لحاف سردی میں اوڑھنے کے لیے, اور اس کا رنگ نیلا تھا ایسا ڈاک. مگر کہا کہ روتے اتنا تھے کہ وہ ڈاک کلر بھی لائٹ ہو گیا تھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جب تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے گھر سے گنگوہ کی مسجد میں, ابھی بھی وہ مسجد حضرت کے مزار کے پڑوس میں موجود ہے جہاں حضرت ذکر فرمایا کرتے تھے, جب مسجد میں جاتے تھے تو ان کے ماموزاد بھائی کہتے کہ میں حضرت کے ساتھ جایا کرتا تھا شروع کے زمانے میں. اس وقت تو کوئی مرید یا حلقہ تھا نہیں. کہا کہ میں ساتھ جایا کرتا تھا. تو کہا کہ حضرت جب ذکر فرماتے تھے تو اس ذکر کا حضرت پر کیا اثر ہوتا تھا وہ تو حضرت جانتے ہیں, مگر مجھے اتنا نظر آتا تھا کہ جب حضرت ذکر کرتے تھے تو پوری مسجد کانپتی تھی, پوری مسجد کانپتی تھی. تو لگ گئے بالکل مٹے ہوئے. اب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پر کوئی خطوت نہیں, تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ بہت دن ہو گئے آپ کی طرف سے کوئی احوال کی اطلاع نہیں ہے, اطلاع کیجئے کہ حالت کیا ہے آپ کی. اللہ بھائی ہمیں اس کام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میں خود بھی کہ آپ حضرات کے ساتھ ایک روٹین میں اسی لیے چل رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, اللہ کی محبت کا درد کیا ہے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے. یہ پتا کب چلتا ہے؟ جب اللہ سے محبت رکھنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. ان کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان کہ وہ ہمیں ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے, اللہ کی یاد بھی کوئی چیز ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے محنت کی, اس محنت کے نتیجے میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی دنیا میں موجود ہے. تو ادھر سے حضرت کا خط آیا کہ کچھ اپنے احوال سے مجھے مطلع کرو, احوال سے مجھے مطلع کرو. اور سوانح نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے علماء میں سے سب سے پہلے عالم حضرت گنگوئی ہیں. اور اس سے پہلے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھابھی وہ خدمت کیا کرتی تھی خانقاہ کے مہمانوں کی. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے غالباً خواب دیکھا, حاجی صاحب یا کسی اور نے خواب دیکھا کسی نے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھانہ بھون تشریف لائے ہیں اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مطبخ میں ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ آج سے مطبخ کا نظام میں سنبھالوں گا, اس لیے کہ اب یہاں میرے وارث مہمان ہو کر کے آئیں گے. میرے وارث کہا کہ بس اس خواب کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت گنگوئی پہنچے اور حضرت گنگوئی کے بیعت ہونے کے بعد آنن فانن چند ہی دنوں کے اندر یا چند ہی ہفتوں مہینوں کے اندر کئی سو بڑے بڑے علماء حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. تو کہا کہ بھائی احوال اپنے احوال سے مطلع کرو, احوال سے مطلع کرو. تو کہا کہ حضرت میں بیکار آدمی, میں نکما آدمی, میرے احوال کیا ہے کہ میں آپ پر لکھوں, میرے تو کوئی حالات ہی نہیں ہے کہ میں لکھوں, مگر چونکہ شیخ کا حکم ہوا ہے اس لیے تعمیل حکم میں میں قلم اٹھا رہا ہوں. کہا کہ پہلی حالت تو اپنی یہ پاتا ہوں کہ غیر حق سے نفع اور ضرر کا التفات نہیں, یعنی حق تعالی شانہ کے علاوہ کسی اور سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے یا نفع پہنچ سکتا ہے ایسا خیال ہی اب نہیں آتا کہ کتا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ شیر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ دشمن مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, ماں نفع پہنچا سکتی ہے, دوست حق تعالی کے علاوہ کسی اور سے نفع یا ضرر پہنچے اس کا خیال ہی نہیں آتا. ایک تو حالت میری یہ ہو گئی ہے. دیکھو سلوک کی کتنی برکتیں ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کتنا ہے کہ حق تعالی شانہ کے علاوہ کسی سے نفع پہنچے ضرر پہنچے یہ خیال ہی نہیں آتا. جب کسی نقصان پہنچانے والے پہ نظر پڑتی ہے تو ایسا خیال آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب کسی نفع پہنچانے والے کی طرف نظر پڑتی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایک یہ حالت دیکھ پاتا ہوں. دوسری حالت, دوسری حالت یہ ہے کہ میری تعریف کرنے والا اور میری برائی کرنے والا دونوں مجھے برابر لگتے ہیں. بھائی یہ تو ناممکن ہے نا ہمارے لیے, تو کہ تعریف کرنے والے سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے, اس کی طرف ہمارا دل جاتا ہے, برائی کرنے والے کو چاہے ہم معاف کر دیں گے مگر دل کو کلفت تو ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے, گو کسی طرح ہم کرہن معاف کر دیں. کہتے میری نظر میں میری تعریف کرنے والا میری برائی کرنے والا دونوں برابر, اس کا مطلب یہ کہ تعریف کسی کی سن کر دل مچلتا نہیں، کسی کی برائی سن کر دل رنجیدہ نہیں ہوتا، کیسے مٹے ہوئے ہوں گے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ گناہوں سے تبعاً مجھے اب نفرت ہو گئی ہے. تبعاً نیچرلی گناہوں سے نفرت، گناہوں سے تبعاً نفرت، اور طاعات سے اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری سے تبعاً رغبت. اسی کو بعض حضرات دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں. اس کا معنی یہ کہ جیسے سانپ کو دیکھ کر آدمی بھاگتا ہے، ایک طبیعی چیز ہے، اس کو کوئی مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی طرح گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اس سے بس اسی طرح طبیعت بھاگتی ہے. اور جیسے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو پانی کو دیکھ کر خود بخود رغبت ہوتی ہے کہ پانی پی لوں، کھانا کھا لوں. تو کہتے ہیں کہ طاعت اللہ کی فرما برداری کی طرف خود بخود طبیعت چلتی ہے، اسے چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے آپ کو یہ طریق سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس کی صحیح فہم ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالی شانہ اس کو مقصد بنا کر اس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. تو تمام گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہے، فرض واجب سنن مؤکدہ کا اہتمام، حرام سے بچنا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے، کوشش ہو کہ مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچاؤ ہو جتنا زیادہ ہو سکے، اور سنن غیر مؤکدہ عام سنن مستحبات نوافل میں سے جتنا زیادہ ہو سکے کرنا ہے، اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر پابندی اور ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، ان کے ساتھ اعتماد اور انقیاد کا تعلق ہو، بھروسہ ہو ان پر پورا کہ ہمارے خیر خواہ ہے، یہ ہمیں جو بتا رہے ہیں اس سے ہماری روحانی ترقی ہی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، اعتماد بھروسہ ہو. اور انقیاد فرما برداری بھی ہو، اعتماد اور انقیاد ہو، اور اعتماد اور انقیاد کے ساتھ اطلاع اور اتباع، ان کو اپنی حالت بتلائی جائے اور وہ جو کرنے کے لیے کہے اس کو کیا جائے. تو گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ، اس کے ساتھ ساتھ جتنے دوسرے نیک اعمال کیے جائیں وہ کرنا ہے، معمولات کی مکمل پابندی، اعتماد اور انقیاد، اطلاع و اتباع کے ساتھ تعلق، اور اللہ تعالی شانہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ نکما ہوں، بس آپ دستگیری فرمائیے. جھوٹا ہی صحیح مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کی محبت کی طلب میں نکلا ہوا ہوں. اب سچا ہوں جھوٹا ہوں سمجھ میں مجھے تو نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سچے عاشق ہیں، سچے طالب ہیں یا نہیں، سچے طالب اے اللہ پتا نہیں، مگر آپ ہمیں سچا طالب بنا کر سچا عاشق بنا دیجیے، اس کو اپنی حاجت بنا کر اللہ سے، اللہ ذاکر بنائیے، طالب بنائیے، آپ ہمارا تزکیہ فرمائیے، آپ ہمیں جو روحانی دولتیں آپ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائی تھی وہ دے دیجیے، آپ نے آپ کے نیک بندوں کو بڑے بڑے مجاہدوں کے نتیجے میں جو روحانی دولتیں عطا فرمائی تھی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں دے دیجیے، اور نیک صحبتوں کا اہتمام ہو، بری صحبتوں سے بچنا ہو، لایانی سے بھی بچنا ہو، ایسے تمام کاموں سے جس کا آخرت میں دنیا میں کوئی نفع نہیں، اور نیک صحبتوں میں, نیک لوگوں کی صحبتوں میں بھی جو اہل اللہ ہیں, جو نسبت والے بزرگان دین ہیں, ان کی صحبت زیادہ مفید ہوتی ہے. اور ان میں بھی ہر شخص کے لیے اپنے شیخ کی صحبت سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھا جائے, دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھا جائے, ہر ایک کے ساتھ تواضع اور اخلاق سے پیش آیا جائے, چاہے بتکلف ہی صحیح, اور چلتے پھرتے زبان ذکر اللہ میں مشغول رہے, اور دل دماغ میں یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وہ جو گزشتہ کل کا آدھا رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ فروری کے مہینے میں عرض کروں گا, چونکہ آج موقع نہیں تھا, تو گزشتہ کل آدھا بیان ہوا تھا, اس کا باقی آدھا رہ گیا ہے. اس میں کوئی مسئلہ ہوگی اللہ فروری میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا